بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. مجھے آج حکم ہوا تھا کہ میں جہاں جمعے کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے بیان ہوتا ہے اس میں ذکر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں. جو سلسلے وار یہاں پہ چل رہا ہے یہ موضوع ذکر, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اسی کے تسلسل میں انشاءاللہ آج کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو, جو چیزیں اس کو درکار ہیں, پھر اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو اس کو اوپر لے جانے والی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو اس کو پستی کی طرف دھکیلنے والی ہیں, اس کے اندر کیا مسئلے ہیں, کیا خرابیاں ہیں, اس کا سب سے ظاہری بات ہے کہ گہرا علم, اعلیٰ علم اسی ہستی کو ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی جہاں رہو, جو چاہو کھاؤ پیو, جیسے اس سے متمتع ہو, یہ ایک باغ ہے, لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, یہ خاص درخت ہے, اس کے پاس مت پھٹکنا. لیکن ہوا یہی کہ شیطان نے ورغلایا, فوسوسہ الیہم الشیطان, کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی ایک عہد لیا تھا پختہ, ان سے قول و قرار لیا تھا, فَنَسِيَ, لیکن وہ بھول گئے, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے ان کے اندر عزم, ارادے کی پختگی نہیں پائی. جو دوسرا ٹکڑا ہے نا کہ ولم نجد لہو عزما, اس کے بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ بھائی ان کے اندر انٹرنزیکلی, بنیادی طور پر, اساسی طور پر, جوہری طور پر انسان کے اندر عزم کی کمی, ارادہ اس کا پختہ نہیں. اور دوسرا ترجمہ جو کیا گیا ہے, جو طالب علیہ سید آدم علیہ السلام کے طالب علیہ, کیونکہ ان کو ہم مانتے ہیں کہ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے, اس حوالے سے بھی ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ولم نجد لہو عزما, یعنی ہم نے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی بظاہر نافرمانی ان سے ہو گئی, فعصا آدم ربہ فغوا, کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رستے سے بھٹک گئے. تو اس کی رعایت سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آدم سے ہم نے ایک عہد لیا تھا, وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر گناہ کی طرف, اللہ کی نافرمانی کی طرف کوئی عزم نہیں پایا. یعنی جو انہوں نے گناہ ان سے ہو گیا ہے, جو کوتاہی ان سے ہو گئی, اس میں کوئی عزم نہیں تھا, کوئی بہت ارادی فعل وہ نہیں تھا, شیطان کی چوک ان کو لگ گئی. لیکن بہرحال یہ چیز انسان کا ایک مسئلہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. تو ایک تو انسان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے, اور انسان کا جو لفظ ہے نا, اس کے جو اشتقاقات, کہاں سے یہ مشتق ہے, اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے. ایک تو یہ کہ انسان انس سے ہے, وہ ایسی ہستی جو دوسری مخلوقات کے ساتھ, اپنے ہم جنسوں کے ساتھ انس رکھتی ہے. اور ایک یہی ہے کہ انما الانسان سمی الانسان لانہ نسیا, کہ انسان, یا عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان, کہ انسان تو ہوتا ہی وہ ہے جو خطا اور نسیان سے مرکب ہے. تو بھول جانا انسان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کی تلافی کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے, بھول کر لیتا ہے, تو اس کے لیے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہیں. ایک تو یہ بات فرمائی کہ اب تم جا رہے ہو, زمین میں اتر رہے ہو, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, رہنمائی آئے, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن, اس کے لیے نہ ماضی کے پچھتاوے ہیں نہ مستقبل کے اندیشے. ایک تو یہ نسخہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام اترے, جو یادہانی اترے, اس کو اپناؤ, اس کو قبول کرو. غالب نے کہا نا کہ والذین تمس والذین, ہاں, جو لوگ کے کتاب سے تمسک کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, واقام الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہا کہ جو آسمانی ہدایت نبیوں کے ذریعے تم تک پہنچے اس کی پیروی کرنا, اس کا اتباع کرنا, تو تم سیدھی راہ پر رہو گے, زیادہ مستقیم پہ رہو گے. لیکن اگر پاؤں پھسل جائے, یعنی اگر تم اللہ کی کتاب کو, جو بھی اس زمانے کی کتاب ہے, ہمارے لیے قرآن مجید ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, پکڑے رکھو گے, تو امید یہ ہے کہ خرابیوں کا شکار نہیں ہوگے. تو ایک نسخہ کیا ہے کہ تم یہ کرو کہ قرآن مجید کو تھام لو, ہمارے رفتار سے کیا ہے, اللہ کی کتاب کو تھام لو. لیکن بہرحال انسان ہے, انسان کا پاؤں پھسل جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز بندے کو دی ہے وہ کیا ہے, وہ استغفار. کہ استغفار ایک چیز دے دی, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب ان سے وہ غلطی ہو گئی اور ندامت پیدا ہو گئی ان کے اندر, ایسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی ہے, تو فوری طور پر ان کے اندر ندامت اور خجالت کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ابھرنے شروع ہو گئے. اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ الندم والتوبہ, توبہ کا جوہر کیا ہے, اللہ کی طرف پلٹنے کی اساس کیا ہے, داخلی ندامت خجالت. تو وہ ندامت تو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی, لیکن ان کے پاس وہ ایکسپریشن نہیں تھا, ان کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. تو وہ بھی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کرنا تھا اور کیا. اور وہ کیسے حل کیا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا کیے, خود سے سجھا دیے, اور ان کلمات کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا. اب وہ کلمات کیا ہیں, وہ خود قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان ہوئے ہیں کہ کن کلمات کے ذریعے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تھا. قرآن مجید میں قالا, ان دونوں نے کہا, کیونکہ کوتاہی بھی ان دونوں سے ہوئی تھی. قرآن مجید کا جو نریٹو ہے, قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے, اس کے مطابق یہی ہے کہ دونوں کو ورغلایا, آدم و حوا کو ابلیس نے, اور دونوں سے غلطی ہوئی. جو بیبلیکل سٹوری ہے اس میں تو یہ ہے کہ شیطان نے ورغلایا اما حوا کو, اور اما حوا نے انٹر جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ورغلایا. تو بہرحال قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ہم سیدنا آدم اور حوا کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی, خجالت پیدا ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے کلمات القا کیا. وہ کلمات کیا القا کیے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا, اور جذبات میں آ کر ہم سے تیرے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا, وترحمنا, اور ہم پر رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. تو دوسری چیز جو انسان کو دی گئی وہ کیا ہے, اس کی اس داخلی کمزوری کو وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے وہ کیا ہے, وہ استغفار. اللہ کی کتاب, اس کے ساتھ تمسک, اگر یہ کرو گے تو امید یہ ہے کہ بھٹکو گے ہی نہیں, غلطی میں نہیں پڑو گے. لیکن بہرحال پاؤں اگر پھسل جائے تو اب کیا طریقہ ہے؟ اب طریقہ ہے استغفار. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کرتے ہوئے کچھ ہدایات دی. سورہ کہف کی آیت نمبر 27-28-29 تین آیات کہ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے, اس کی تلاوت کیجیے. کہ قرآن مجید کو تھام لیں کہ جو کچھ بھی وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے, اس کی تلاوت کیجیے. تو وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ تعالیٰ کے کلمات کو, اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا, نہ اپنے قول سے, نہ اپنے عمل سے, نہ اپنے عقیدے سے, نہ اپنے حال سے بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اے نبی, آپ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ملجا و ماوا. جو راز کی ایک دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اس میں یہی الفاظ ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک. اے اللہ, میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. ووجہت وجہی الیک, میں نے اپنا چہرہ سب سے کاٹ کے تیری طرف کر دیا. وألجأت ظهري إليك, اے اللہ, میں نے اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لی, میں نے تجھے اپنی بیک پہ لے لیا, میں نے تجھے اپنی سپورٹ پہ لے لیا. وفوضت امری الیک, اور اے اللہ, میں نے اپنا معاملہ تیرے سپورٹ کر دیا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ, تجھ سے پناہ کی جگہ, تجھ سے نجات کی جگہ نہیں ہے مگر تیری ہی طرف, تیری ہی طرف جائیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے نا کہ اعوذ برضاک من سخطک ومن عقوبتک الى رحمتک, اس طرح کے الفاظ. کہ اللہ, تیری جو ناراضگی ہے نا, اس سے تیری رضا کی پناہ میں آتی ہے, اور تیری جو ناراض اور تیری جو سزا ہے اس سے تیری عافیت کی پناہ میں آتے ہیں. اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں, فرمایا اعوذ بکا من کا, اعوذ بکا من کا, اے اللہ, تجھ سے پناہ لیتے ہیں تیرے ہی پاس. یعنی اے اللہ, تیرا جو جلال ہے, تیرا جو قہر ہے, تیرا جو انتقام ہے, اس سے پناہ طلب کرتے ہیں, اور تیرے جمال, تیری رحمت اور تیرے عفو کے دامن میں پناہ لیتے ہیں. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں مانگے. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق یہ انسان کو مضبوط رکھتا ہے, اور پھر غلطی ہو جائے تو استغفار کرنا. اس طرح حافظ ابن قیم علیہ رحمہ نے لکھا ہے نا کہ ذکر کی تین شکلیں ہیں. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ذکر الدعاء یا ذکر الطلب, جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگ کی جاتی ہے, کوئی عرض کی جاتی ہے, اللہ رحمت سے نواز, ہے اللہ جنت دے دے, ہے اللہ روٹی دے دے. یہ بھی کیا ہے یہ دعا, ساری دعائیں کیا ہیں ذکر. ایک کو فرماتے ہیں امام صاحب کہ وہ ذکر الثناء ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہیں جا رہا, اللہ سے کوئی طلب نہیں کیا جا رہا, بس اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کلمات ذکر ہے, اور یہ ثنا ہے, تعریف ہے, خوشامد ہے اللہ کی, اس میں کوئی طلب نہیں. اور تیسرا وہ فرماتے ہیں ذکر الرعایا. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رعایت کی جاتی ہے. اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ معی, اللہ شاہدی, اللہ ناظر الیہ, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ پر گواہ ہے. یعنی یہ جو ایک مراقبہ ہے, یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ بھی ذکر ہے. اس کو پکانا, اس کا ورد کرنا. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ وہ مسجد میں گئے تو وہاں مسجد میں تین چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے تھے اور بہت جامع جملے تھے. پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی وہم نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے اور حی و قیوم ذات ہے، موجود ہے، غالب ہے. دوسرا جملہ یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ معاذ اللہ وہ کوئی ڈیئسٹک گاڈ نہیں ہے، وہ کوئی ایبسنٹ گاڈ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو اس کائنات کو بنا کے اس کائنات سے غیر متعلق ہو گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بار بار یہ تذکرہ آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں بنایا، چھ ادوار میں بنایا، ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، وہ عرش پر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ صرف کریئٹر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سسٹینر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رب بھی ہیں. ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے تو یہ دنیا قائم ہے اور ہم آپ یہاں جیتے ہیں. تو اللہ اور وہ دیکھ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ کا دیکھنا معاذ اللہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی جیسے تماشا دیکھنا ہوتا ہے، جیسے کوئی تفریح کے لیے دیکھنا ہے. تو پھر تیسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور تیسرا جملہ کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، یعنی جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے تم سے، جو تمہارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا مواخذہ فرمائے. تو اس بات کا احساس، یہ ذکر رعایا، ٹھیک ہے. تو یہ تمام طرح کے ذکر ہمیں ان کو اپنانا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے جو ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ کہف میں، کہ کس چیز کو پکڑ لیجئے؟ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیجئے، یہی جائے پناہ ہے، یہی ملجا و ماوا ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ملجا و ماوا ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں قرآن کا لفظ تو قرآن کے استعمال ہوتا ہے، صفاتی نام ہیں بہت سے قرآن کے، اس میں سے کیا ہے؟ الذکر، التذکرہ، ٹھیک ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم ہی نے اس الذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور کہا کہ کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی پنہا ہے، جو قرآن مجید کو بار بار کہا گیا ہے نا کہ یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی طرف بلا رہا ہے، وہ تمہاری فطرت کے لیے اجنبی نہیں ہے. تم اس کو پہچانتے ہو، اس عہد الست کے نتیجے میں پہچانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال، کہ امانت کو اتارا اللہ نے بندوں کے دلوں کی گہرائیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سنت دی. فعلموا من الکتاب وعلموا من السنہ، وہ جو امانت تھی جو انسان کے اندر انگرینڈ تھی، جو دبی ہوئی ہے انسان کے اندر، قرآن و سنت کے ذریعے انسان نے اس کو تفصیل سے پہچان لیا. اس کا مطلب بنیادی جوہر جو ہے ایمان کا وہ ہمارے اندر موجود ہے. اسی لیے آپ کو بات معلوم ہوگی نا کہ جو فلسفیوں کا جو بابا آدم ہے سقراط، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہا کرتا تھا علم نام ہے ریکلیکشن کا، علم ریکلیکشن کا نام ہے، علم تو تمہارے اندر موجود ہے، میں تو اس تمہاری یادداشت کی سطح پر اس کو لے آتا ہوں. اور وہ سوالات کیا کرتا تھا، اور وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ جو ہے ایک دائی کا بیٹا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں جو تمہارے ساتھ سوالات کر کے جو کچھ کرتا ہوں وہ دائی گیری کا عمل ہے، جواب تو تمہارے اندر موجود ہے، میں تو سوالات کر کے اس کو اندر سے برآمد کرتا ہوں. جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دائی کیا کرتی ہے؟ اس کو جنوا دیتی ہے. تو میں بھی تمہارے اندر جو علم ہے اس کو جنوا دیتا ہوں، بس سوالات کر کے اس کو باہر نکال دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حوالے سے بھی بنیادی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں.
تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ قرآن مجید آ کر اس کو سطح پر لے آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کا جو ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے. تو فرمایا نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ تمام عبادات ان سب کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی یاد. آخری تجزیم اللہ کی یاد. یعنی روزے کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہے نا کہ بھائی اس بات کا دھیان قائم کرتے ہوئے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. جو سیدنا علی نے فرمایا نا کہ تقویٰ کیا ہے کہ دیکھو ہر وقت یہ دھیان رکھو کہ جس چیز سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے وہاں اللہ تمہیں پائے نہ کبھی، اور جس چیز سے اللہ جس چیز کا تم سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں کہیں غائب نہ ہونا. جہاں حکم دیا ہے وہاں تمہیں موجود ہونا چاہیے، جہاں سے روکا ہے وہاں تمہیں مفقود نہیں ہونا چاہیے. تو روزے کا حاصل بھی یہی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل السعی بین الصفا والمروہ ورمی الحجارہ. آپ نے کہا کہ یہ جو صحیح ہے صفا و مروہ کے درمیان، یہ جو طواف بیت اللہ ہے، یہ جو رمی جمرات ہے، یہ کس لیے ہے؟ فرمایا لإقامت ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے. تو حج کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ذکر کو ہی قائم کرنا، ہر عبادت کا یہ مقصد. اب دیکھیے دین میں چوٹی کا عمل کیا ہے؟ دین میں چوٹی کا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنامی ہی. اسلام اگر ایک اونٹ کی طرح ہے تو جو اس اونٹ کا کوہان ہے نا، ذروۃ سنام ایک سمجھ لیجیے محاورہ ہے عربی کا، کہ کسی بھی چیز کی چوٹی، زینت جس کو کہتے ہیں. آج ہمارا دین کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اپنے عموم میں، اور پھر جہاد کی چوٹی کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. لیکن آپ دیکھیے اس میں بھی کیا حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، جب تمہاری مٹ بھیڑ جو ہے وہ کسی گروہ سے ہو، کسی لشکر سے ہو، تو ظاہری طور پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جمنا ہے، فاثبتوا. اب بھاگنا نہیں ہے وہاں سے، مقابلے پہ آ گئے ہیں ایک مرتبہ، تو جان بچانے کے لیے بھاگنا، اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو مہلکات میں سے ہے، یہ چیز تو انسان کو ہلاکت کر دیتی ہے. الفراد من الزحف، جنگ کے موقع پر پیٹھ دکھا کے، بزدلی دکھا کے بھاگ دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے دین کو ختم کر دیتی، ساری فضیلتیں ختم کر دیتی. تو کہا کہ جم کے رہنا، مقابلہ کرنا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات کیا ہے کہ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد رکھنا، اللہ کا خوب ذکر کرنا. تو اصل چیز کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر کے بغیر قتال ہے تو بے معنی ہے، ذکر کے بغیر انفاق ہے تو دو ٹکے کا نہیں ہے، ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کے دھیان کے بغیر قرآن کا اور دین کا پڑھنا پڑھانا ہے تو بیکار. اور یہ کوئی سخن سازی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرما دیا کہ بھئی قیامت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جناب میں تین لوگوں کا مقدمہ سامنے آئے گا، ایک عالم قرآن قاری، ایک جو ہے مقاتل فی سبیل اللہ مجاہد، اور ایک منفق فی سبیل اللہ بڑا سخی بڑا جواد. تینوں کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، ان سے ان کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائیں گے. فعرفہ نعمہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پہچنوائیں گے، بھائی مانتے ہو میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. فعرفہ نعمہ، سب پہچان لیں، کسی کو مجال نہیں، سب مانیں گے اللہ بالکل ٹھیک، یہ تیری عنایت، یہ عنایت، یہ عنایت. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عامل تفی فیحا، تم نے ان نعمتوں میں کیا کیا؟ اس نعمت کے اگینسٹ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی ہر نعمت کا ایک حق ہے نا، وہ ادا کرنا پڑتا ہے، حق کے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تم پر کر رہا ہے، تمہیں نواز رہا ہے، تو اب تم بھی تو کچھ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے دعا لگاؤ. تو وہ کہیں گے قاری کہے گا اے اللہ میں نے تیری خاطر تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا پڑھایا دین سکھا سکھایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. ایک سخی کہے گا اے اللہ تو نے جو مددات بتائی تھی نا حق کی راہ میں مال لٹانے کی میں نے کوئی اسپیئر نہیں کی، میں نے سب میں بے تحاشا مال لٹایا اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. تیسرا آدمی آئے گا کہے گا اے اللہ میں نے تو تیرے رستے میں قتال کیا اور جان دے دی، اب اس سے آگے تو کوئی درجہ نہیں ہے نا کہ انسان اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے، مقتول فی سبیل اللہ ہو جائے. اس کے بارے میں رسول اللہ کی کتنی بشارتیں ہیں کہ بھئی خون زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے جنت کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے. ہر ایک کو جو ہے کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت کی سختی تکلیف اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی. اور کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دی، جنت کی گارنٹی دے دی. تو کہا کہ اے اللہ جان دے دی تیری راہ میں، فی سبیلک تیرے رستے میں جان دے دی. ان کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور فرمائیں گے تم جھوٹ کیا بول رہے ہو. جھوٹ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خلاف واقعہ ہونا. آپ کہیں گے بھائی بارش ہو رہی ہے، آپ جا کے باہر دیکھیں تو بارش نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے جو آپ نے کہا ہے وہ کورسپونڈ نہیں کیا خارج کے ایک واقعے کے ساتھ، تو یہ جھوٹ ہے. لیکن جھوٹ یہ بھی ہے کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں وہ نہ ہو. نفاق بھی جھوٹ ہے نا. اب دیکھیں کیا خوبصورت سورہ منافقون کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو میں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو بنایا ہے آپ کو رسول. اب اگلا جملہ سنیے وہ کیا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. کیسی عجیب بات، یعنی جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ اس کائنات کی شاید دوسری بڑی حقیقت ہے. سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے. دوسری بڑی حقیقت کیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کتنی سچی بات کر رہے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے؟ جھوٹ یہ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، جھوٹ یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں، ان کے دل میں یہ نہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. تو وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ تم یہ تینوں جو کہہ رہے ہو نا، اے اللہ تیری رضا کے لیے، فی کا، فی سبیلی کا، فی ابتغاء مرضاتی کا، یہ غلط ہے. جان تم نے دی ہے، تم چلے گئے دنیا سے، جان دے دی، بڑے مشہور ہو گئے. کہا تم نے جان اس لیے دی تاکہ کہا جائے بڑا جری ہے دنیا میں، اس کو تمہیں شاید تمغے بھی مل گئے ہوں دنیا میں. ہو سکتا ہے چوک کا نام تمہارے نام پہ رکھ دیا گیا ہو اور دنیا میں تمہیں سمجھا گیا ہو یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے. لیکن یہ تم سب کس لیے کر رہے تھے؟ تاکہ لوگ کہیں یقال انک جری، کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو بڑا جری ہے، یہ تو بڑا بہادر ہے، یہ تو اپنی شوکت کا، اپنی طاقت کا اظہار تم نے اس لیے قتال کیا تھا. فقط کیل، میں نے تمہیں محروم رکھا نہیں، بہت کہا گیا، ڈنکے بچ گئے تمہارے نام کے، لیکن تم نے میری خاطر قتال نہیں کیا. اس سے کہا جائے گا جو منفق ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے مال خرچ کیا، بالکل ٹھیک، لیکن تم جو کہہ رہے ہو اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، یہ جھوٹ ہے. تم نے اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، بڑا انفاق کرتا ہے، اور سب کچھ ہو گیا نا، ڈنکے بھی بچ گئے، تصویریں بھی بن گئیں، سب کچھ ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ آج بھی تمہاری چیریٹی کی بنیاد پہ لوگ تمہیں یاد رکھتے ہیں، تمہارا نام زندہ ہے. میں نے تمہیں محروم تو نہیں کیا، جو تم چاہتے تھے وہ میں نے تمہیں دیا، لیکن تم میری رضا نہیں چاہتے تھے، تو آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. اور جو عالم تھا، قاری قرآن تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو. और झूठ इसमें नहीं है। तुम तो बहुत गहरी बात है, आलिम समझे जाते थे, बड़े लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, कदम बोसी करते थे, बड़े तुम्हारे अलकाबात थे दुनिया में, तो वो तुमने इसलिए किया था लियुकाल कारी, ताकि कहा जाए कि बड़े कारी हैं, बड़े आलिम हैं। फकद कील, तो वो कहा जा चुका। सुम्मा उमिरा, फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन तीनों के बारे में हुक्म होगा, फसुहिबा अला वजीही फउल्किया फिन्नार, उनको औंधे मुंह घसीटा जाएगा और जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब ये दीनी आमाल और फजाइल की चोटियां हैं ना तीन, किताल फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, और जो है वो तालीम और ताल्लुम, इससे बड़ा काम तो कोई नहीं ना। लेकिन क्या चीज लैक करती थी? वही जिक्र लैक करता था, अल्लाह की याद लैक करती थी, रियाकारी थी, दिखावा था। तो अब इसका मतलब क्या है? ये चीज बहुत अहम है, इससे मैंने कहा कि किताल के मौके पर फरमाया कि फसबुतू, कि जमे रहो, वस्कुरुल्लाह कसीरा, खूब अल्लाह को याद करो। गैबा कि यही जिक्र था ना, इन्होंने सहाबाए किराम के अंदर वो बेनफसी पैदा कर दी थी कि वो अपने लिए थोड़ी किताल करते थे। जब वो काफिर और मुशरिक की गर्दन पे तलवार चलाते थे उस वक्त भी वो उनके सबसे बड़े खैरखा होते थे, वो कोई रेज थोड़ी था, वो कोई इंतकाम थोड़ी था, वो कोई माजल्ला आजकल के लोगों की तरह के एडवेंचरिज्म थोड़ी था, वो तो सबसे बड़े खैरखा थे उनके। और सैयदना अली से कहा ना, जा रहे थे, जाओ इनसे किताल करो, हत्ता यकूनू मिसलना, यहां तक कि हमारे जैसे हो जाए। गए मुरू, और कहा कि बस अब जाओ, मुड़ के ना देखना, थोड़ा आगे जाके गए, रुके, एक बात ख्याल में आई तो फिर मुड़े नहीं, वहीं खड़े खड़े पूछा कि अल्लाह के रसूल, हम जो है इनसे किताल जो करें तो किस चीज पर किताल करें, मतलब मकसद क्या है? तो आपने फरमाया कि उनको दीन की दावत दो, वहां जाकर भी दीन की दावत दो, क्योंकि भाई लोगों को मारना थोड़ी मकसूद है, मकसूद तो यह है कि खैर पर आ जाए, जुल्म को छोड़ दें, शिर्क को छोड़ दें, दीन में आ जाए। और फिर आपने वो जुमला फरमाया जो ज़र्बुल मसल है, लियाई यह दिया कल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा कीमती बात है, उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर। यही बेनफसी थी ना कि अल्लाह के लिए लड़ते थे, नफ्स की उकसाहट के लिए लड़ते थे। मैं यह अर्ज करता हूं उम्मत के गलबे के लिए भी नहीं लड़ते थे, वो सब बातें सानवी हैं, अल्लाह के लिए लड़ते थे। क्योंकि जब अल्लाह के लिए लड़ेंगे ना तो फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लड़ेंगे, लेकिन अगर इंतकाम लेने के लिए लड़ेंगे, अपने गलबे के लिए लड़ेंगे, जो है उम्मत के गलबे को ही सब कुछ बना लेंगे, तो फिर सारे काम करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल ने मना किए, उसी किताल का नाम लेकर। तो अब उसका उसके उसकी मुंतहा क्या है? वो सैयदना अली का वो अमल है, मशहूर रिवायत है ना कि जब गिरा लिया उसको, और बिल्कुल वाजिबुल कत्ल था लिहाज से, और गर्दन काटने लगे तो मुंह पर थूक दिया। तो ये होते हैं जाकिर अल्लाह के, कि फौरी तौर पर हट गए, कि अब पता लग गया कि अब नीयत में कुछ मिलावट हो जाएगी, अब मेरा जाती इंतकाम भी शामिल हो जाएगा, जिक्र में कमी आ जाएगी, याद दहानी में कमी आ जाएगी, तो एकदम हट गए, छोड़ दी। तो ये जिक्र है कि अगर ये इबादात के साथ शामिल है तो इबादात में कोई रूह है, उसमें कोई जान है, उसकी अल्लाह के यहां मकबूलियत है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। फिर आप देखिए सूरह जुमा में फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैत, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो सही करो, लपको अल्लाह के जिक्र की तरफ। अब देखें अल्लाह का जिक्र किस किस चीज को कहा है, जो खुतबा पढ़ा जा रहा है उसको भी कहा है, जो नमाज पढ़ाई जाएगी उसको भी कहा है, वो पूरा जिक्र है। बड़ी खूबसूरत रिवायत है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुमे के दिन अव्वलीन सात में आएगा उसको एक ऊंट के बराबर की कुर्बानी के बराबर अजर मिलेगा, जो दूसरी सात में आएगा उसको गाय के बराबर, जो तीसरी उसको भेड़ के बराबर, जो चौथी है उसको फरमाया कि मुर्गी जैसे जिबा की है अल्लाह की राह में दिया उसके बराबर, और जो बिल्कुल आखिरी सात में आएगा उसको जैसे एक अंडा अल्लाह की राह में इंफाक करने के बराबर। और फिर फरमाया कि जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है खुतबे के लिए, फरिश्ते नोट कर रहे हैं ना सब, एंट्रियां डाल रहे हैं, को पेन पेन کہا کہ وہ اپنی کتابیں بند کر لیتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں یستمعون الذکر، ذکر کو سننے کے لیے، فرشتے آ کر اس ذکر کو سنتے ہیں جو جمعے کے دن بیان کیا جائے. تو یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے ذکر ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو فإذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھا دی جائے ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، معاش کی جدوجہد کرو. اور پھر کیا فرمایا، واذکروا اللہ کثیرا، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرو. مسجد میں اللہ کی یاد فطری ہے، خانقاہ میں اللہ کی یاد آنی ہی چاہیے. اصل یاد وہ ہے جو بازار میں آئے، اصل یاد وہ ہے جو عدالت میں آئے، اصل یاد وہ ہے جو پارلیمنٹ میں آئے. کیا فرمایا لوگوں کے بارے میں، رجال، ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو بیع و شرا، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ جو ہے وہ کام کی طرف ہے اور دل جو محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ، اس کی طرف لگا ہوا ہے. تو یہ ذکر ہے ہر حالت میں، ہر جگہ پر ذکر کثیر کا حکم ہے. ہر کیفیت بتا دی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اولو الالباب کون ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے. یہ وہ ذکر ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے. بس ایک روایت کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتے ہیں، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو الدرداء سے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے ابو الدرداء کیا میں تمہیں باخبر نہ کروں اس عمل کی طرف جو سب سے زیادہ خیر والا ہے تمہارے عملوں میں سے. واسکاہا عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ حقیقی کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ستھرا عمل ہے. وارفعہا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو سب سے بڑھ کے اللہ کے ہاں بلند کرنے والا ہے. وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں انفاق کرو. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، اور یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہاری مٹ بھیڑ تمہارے دشمنوں سے ہو اور تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں مارے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بہت اونچا مرتبہ ہے. کہا اس سب سے بہتر ہے، کس کس سے بہتر؟ کہا کہ وہ جو تمہارے سب عاملوں میں سے سب سے بہتر ہو، تمہارے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تمہارے بادشاہ حقیقی کے نزدیک تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہو، انفاق مال سے بہتر ہو، اور قتال فی سبیل اللہ سے بہتر ہو. اب کیسا عمل ہوگا؟ تو سیدنا ابو الدرداء نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ ضرور فرمائیے. آپ نے کہا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ذکر، اللہ تعالی کی یاد. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے ذکر پر عامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے.